پر دھو کر کے آپ نے کہا دلک باب ہو بابن، اس میں ایک دوسرے کو مل کر کے کہا اس طرح کر لیں، نہ ادھر تھوکے نہ ادھر تھوکے، اس طرح کر لیں، اس کے بعد میں جا کر کے اس کو دھو سکتا ہے. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن بغیر ضرورت کے تھوکنا اور تھوک کر کے چھوڑ دینا، ایک تو غلطی تھوکنے کی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو اگر انہوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا ہو یا اس کو دفن کر دیا ہو تو وہ گناہ جاتا رہے گا. لیکن اگر تھوکا بھی ایک غلطی ہوئی اور دفن بھی نہیں کیا تو دوسری غلطی کا بھی ارتکاب ہوا. اس وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے. اسی طرح ریت پھینکنا، اسی طرح کوئی بھی گندی چیز ہو، مسجد کو گندا کرنے کا سبب آج مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. یا یہ کہ بلکہ اس سے پڑھ کر کے آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال میری امت کے میرے سامنے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ کوئی تنکا بھی اگر کوئی شخص مسجد سے نکالتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے. تو جب اجر ملے گا تو اسی طرح اس تنکے کے ڈالنے سے گناہ ملے گا. کوئی تنکا کاغذ ہو، بہت سے لوگ پھاڑ کر کے کاغذ پھینک دیتے ہیں مسجد میں، دائیں بائیں دیکھے، ہر ایک کوئی اگر شعور ہو مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، دائیں بائیں آپ کے نیچے آپ کے قبلے میں کوئی چیز ہو تو کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی اٹھا کر کے اپنی جیب میں اس کو رکھ لے، باہر لے جا کر کے خالی کر دے، اس کو اجر مل گیا. ہر ایک اس طرح کرتا رہے تو مسجد کی صفائی کا ایک سبب بنتا رہے. برعکس اس کے اگر ہر ایک پھاڑ کر کے کاغذ پھینکتا رہے اور کچھ پھینکتا رہے، یہ چیز مسجد کی گندگی کا سبب بنے گا. باب زخرفت المساجد و زینتها، مسجدوں کو مزین کرنے اور ان کو زیادہ سے زیادہ آراستہ کرنے کے بیان میں. عن انس رضی اللہ عنہ وعنہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کو بنا کر کے فخر کریں گے. یہ ایک معنی ہوا، يتباهى الناس في المساجد، مسجدیں بنائیں گے اور فخر کریں گے ہم نے سب سے اچھی مسجد بنائی، سب سے زیادہ اس میں ہم نے خوبصورتی ڈالی ہے اور خوبصورتی کے سامان، آرائش کے سامان ہم نے ڈالے ہیں، یہ سب کر کے فخر بیان کریں گے. تو اس میں آرائش مسجد گناہ ہے یا فخر کرنا گناہ ہے؟ دونوں کو گناہ کہا گیا. دوسری حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ مزین کرنے سے منع کیا ہے. ایک تو مزین کرنا غلط ہوا، زیادہ سے زیادہ زینت اس میں ڈالنا، کیونکہ اس سے مصلی کا ذہن بٹ سکتا ہے، قبلے میں ہو دائیں بائیں ہو، اور جب مسجد پلین ہو اور سادی ہو تو حقیقت میں اس کی دیواریں اگر سادہ ہیں تو آدمی کا ذہن زیادہ ادھر ادھر نہیں بٹ سکتا ہے. لیکن اگر لکھا ہو اور اس پر پھول پتیاں بنی ہوں، اوپر کمکمے ہوں، سوریات لٹک رہے ہوں اور کچھ ہو، تو یقیناً آدمی پہلے مسجد میں داخل ہونے سے چاروں طرف اس کا مطالعہ کرتا ہے کہ دیکھیے ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت مسجد ہے. نماز میں بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشہید المساجد، ہمیں مسجدوں کو آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. آراستہ کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ زینت اس میں ڈالنا، یہ نہیں کہ مسجد کو اچھی سے اچھی مضبوط سے مضبوط نہ بنایا جائے. نہیں، مسجد میں آپ اچھے سے اچھی اچھا پتھر استعمال کیجئے، اچھے سے اچھا مسالہ استعمال کیجئے، لیکن اس کو آپ اس طرح رکھیں کہ اس سے مصلی کے ذہن کے بٹنے کا خطرہ نہ ہو. اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث پڑھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اس میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کردہ میڈھے کی سینگ اس میں لگی ہوئی تھی، اس کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عثمان ابن طلحہ حجوی جن کے ہاتھ میں کعبے کی تولیت اور کنجی تھی ان کو بلا کر کے کہا کہ ان دونوں کو ڈھک دو، خمرهما، ان کو ڈھک دو، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله عن الصلاة. تو رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے قبلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کے نماز میں خلل واقع ہو. تو یہ مسجدیں جو زیادہ سے زیادہ آراستہ کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بنانے والے کی نیت کا بھی محاسبہ کرے گا. اگر اس کی نیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کی تزئین میں کہ لوگ سمجھیں کہ بہت ہی سخی ہے، اللہ کے گھر کے لیے اتنا کچھ خرچ کیا، نہیں، اس میں خرچ مت کیجئے، دوسری جگہ اور مسجد بنا دیجئے. بعض مسجدوں میں واقعی دس دس ہزار کے قمقمے لٹکتے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں حقیقت میں اصل اسلامی مسجد کی روح یا اسلام میں مسجد کی جو روح ہونی چاہیے اس کے خلاف ہے. کہیں بھی ہو کہیں بھی ہو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ آپ اس خرچ کو دوسری جگہ دوسری مسجدیں بہت سی جگہیں ایسی ہیں بیچارے اب بھی دنیا میں کے کونے میں لوگ چھوٹی سی چھوٹی مسجد پر بھی بنانے کے قادر نہیں ہیں اور وہ گھروں میں کسی کے گھر میں یا کسی کے آنگن میں اس طرح کی نمازیں ادا کرتے ہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدیں بنا کر کے فخر نہ کریں گے, یعنی وہ مسجدیں بنائیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ آرائش اور اس میں زینت ڈال کر کے فخر کریں گے. ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے فخر کریں گے. فخر کس چیز پہ ہوتی ہے؟ کسی اچھی چیز کی بنا پر آدمی ایک دوسرے کے سامنے اپنی اونچائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی چیز بیان کر رہا ہو, ہم ایسے ہیں, ہم نے یہ کر ڈالا, ہم نے وہ کر ڈالا, ہم نے بہت کچھ, ہم نے, ہمارے بچے سب حافظ قرآن ہیں. حافظ قرآن تو اللہ کے لیے کرا ہے کہ لوگوں کو اس کے سامنے دھوس جمانے یا روب جمانے کے لیے. کوئی ایسی چیز اگر بیٹھ کر کے آدمی فخر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو موقع پر ظاہر تو کر سکتے ہیں لیکن نیت ہو کہ اللہ کی نعمت عام بنعمت رب کے بعد ضرورت کے وقت, نہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی برتری ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فخر کریں. یہ بھی ایک معنی ہے اس حدیث کا, لا تقوم الناس, مسجدوں میں بیٹھ کریں. مسجدیں اس چیز کے لیے نہیں بنائی گئی, مسجدیں بنائی گئی اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت سے کوئی متعلق کوئی بھی کام ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں. اللہ کی جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لوگوں کی ٹریننگ آپ نے دیکھا کہ پیارے رسول نے خود اپنی نگرانی میں کرایا. اس کے علاوہ وہاں تنظیم اور ترتیب, درس, دروس, سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں یا اس سے متعلق جو کچھ ہے آپ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. فخر کس چیز پر؟ فخر یہ آدمی جو کچھ اس کو نعمت ملی ہے فمن اللہ, اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہے تو اللہ کے سامنے شکر ادا کرے, نہ کہ فخریہ بیان کرے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. جس طرح فرعون کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی, یہ جو کچھ خزانے ہمیں ملے ہیں یہ میرے علم اور میری عقل کے نتیجے میں ملے ہیں. یہ چیز اس طرح کا اگر کوئی مسلمان کرنے لگتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر پورے طور پر اس کا ایمان نہیں, کیونکہ جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن شکر تم لازم, اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے بغیر آدمی فخریہ بیان کرتا ہے تو اس نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد, میری امت کے اعمال, میری امت کے ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے, یہاں تک کہ آدمی اگر کوئی تنکا بھی مسجد سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر اجر دیتا ہے, وہ اجر بھی میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. عذاب کہتے ہیں وہ باریک تنکا جو آنکھ میں گھس جائے, بڑا تنکا نہیں بلکہ باریک سے باریک, اور آنکھ میں جو گھسے گا یقیناً وہ بہت ہی باریک ہوتا ہے. اللہ کی قدرت سے کہتے ہیں کہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز آنکھ کے سامنے آتی ہے تو غیر ارادی طور پر بھی پپوٹے بند ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مہربانی, وہ فی انفسکم افلا تعقلون, کہ آدمی اپنے نفس میں ایک ایک چیز کے بارے میں سوچے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی. یہ بال نہ ہو تو اس کی وجہ سے آنکھ میں بہت کچھ گرد اور مٹی اور تنکے گھس سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھی باریک تنکے گھس جاتے ہیں, باریک تنکے حد تک فضا, باریک سے باریک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا چھوٹی چیز بھی اگر مسجد سے اٹھاتا ہے آدمی مسجد کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں دیکھا کہ کسی نے ریت ڈال دی تھی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو پرچ کر کے اس پر آپ نے خوشبو لگا دی. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يصلي ركعتين. یہ بہت مشہور مسئلہ اور بہت ہی مشہور حدیث ہے پیارے رسول, مسجد کے احکام میں, کہ اذا دخل, جب کوئی داخل ہو مسجد میں, فلا يجلس, تو نہ بیٹھے, حتى يصلي ركعتين, یہاں تک کہ کم از کم دو رکعت پڑھ لے. یہ ہے تو اس سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب بھی داخل ہو, اذا دخل, پیارے رسول نے یہ ایک عمومی لفظ ہے عربی کے اعتبار سے، اور آپ بھی اردو میں بھی جب کا لفظ، جب بھی کوئی آئے تو ایسا کرے، جب بھی کوئی شخص بیٹھے تو مسجد پر مجلس کے سامنے آئے تو سلام کر لے، یہ ایک عمومی لفظ ہوتا ہے کوئی بھی وقت ہو. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے چاہے وہ منع کا وقت ہو عام حالات میں، لیکن جب مسجد میں آ رہا ہے تو یہ اس وقت وہ منع اس کے اوپر نہیں ہے، یہ خاص حکم ہو گیا خاص حالت اور خاص وقت کے ساتھ. اذا دخل احدکم المسجد، اس تو
امام حرم سے باہر بھی
کوئی بھی مسجد ہو
کہیں بھی پاکستان میں ہو،
یعنی میں نے کہا آپ سے کہ حرم پاک کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ کسی وقت بغیر داخلے کے بھی آپ بیٹھے ہیں، طبیعت میں آیا مغرب کے عصر کے بعد بھی بیٹھ اٹھ کر کے آپ نماز پڑھنے لگ سکتے ہیں. لیکن دوسری مسجدوں میں اگر آپ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہیں تو عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا دوپہر میں ایک دوپہریا میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز. یہ چیز عام مسئلہ واضح ہے، کسی کا اختلاف اس میں نہیں، لیکن اختلاف اس وقت ہے جب کوئی سبب ہو، اس سبب کے وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا جائز ہے کہ نہیں. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کی بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی بھی وقت آدمی جو کوئی سبب ہو نماز کا تو اس سبب کی بنا پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ہم نے اس مسئلے کو دیکھا تو ہر مذہب میں اگرچہ منع کیا لیکن بعض بعض نمازوں کو ہر مذہب میں کسی نہ کسی نے جائز کہا ہے. اب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں عمومی طور پر انہیں روایتوں کو دیکھ کر کے، اسی طرح ایک روایت ہے کہ آدمی جب بھی وضو کرے تو دو رکعت نماز پڑھ لے، اس سے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں. صحیح حدیث ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا وجہ ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو تمہاری جوتیوں کی آواز میرے سامنے آ رہی تھی، میرے آگے چل رہے تھے، تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی نیک بڑا عمل نہیں میرے سامنے نظر آتا ہے، البتہ یہ کام میں کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ہاں اسی وجہ سے ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آدمی وضو کرے ہر وقت آدمی کے لیے باوضو رہنا مشروع ہے. مغرب کے عصر کے بعد آپ نے وضو کیا، اب اس عام حدیث کے تحت آپ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، علماء کا اختلاف ہے. حضرت امام شافعی جو لوگ سختی سے منع کرتے ہیں، ایک طرح تو کہتے ہیں کہ تمام مذاہب حق ہیں چاروں، امام شافعی سے بڑھ کر کے کس کا مسلک ہو سکتا ہے، چاروں ائمہ کے علاوہ اور کس کا مسلک، تو امام شافعی بھی تو چاروں میں سے ایک ہیں. لیکن لوگ بڑی برے انداز میں اس پر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مذہب غلط ہے. نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ چاروں مذہب حق ہے تو امام شافعی کا ہی فیصلہ ہے، کہتے ہیں کوئی بھی سبب کی نماز ہو ممنوع اوقات میں اس کو ادا کر سکتے ہیں. سبب کی نماز مثلا آپ مسجد میں داخل ہوئے ایک سبب ہوا، کیونکہ پیارے رسول فرماتے ہیں اجازت الحدکم المسجد، عصر کے بعد کسی نے تجدید وضو کیا وضو کے بعد دو رکعت پڑھ سکتا ہے کیونکہ پیارے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی. حضرت بلال نے کہا جب بھی میں نے وضو کیا تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. تو ایک عام بات ہوئی، جنازے کی نماز پڑھنی ہوئی، جنازہ آ گیا کیا کریں گے، انتظار کریں گے کہ دن ڈوبے تب جنازہ پڑھا جائے، کوئی ضروری نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت جنازے کی نماز پڑھنی جائز ہے. طواف کیا کسی نے، طواف کے بعد دو رکعت، ایک سبب بنتا جا رہا ہے، جہاں سبب ہے کوئی اس سبب کی بنا پر جو نماز مشروع ہے اس کو آپ ممنوع اوقات میں ادا کر سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے. اور ان کا استدلال اور ان کی دلیل یہی ہے، پیارے رسول نے عمومی طور پر فرمایا اذا دخل، جب بھی داخل ہو، جب کوئی داخل ہو مسجد، تو اس جب کے عموم سے لے کر کے امام شافعی نے کہا کہ کوئی بھی سبب کی نماز ہو اس کو آدمی پڑھ سکتا ہے. کسی وقت بھی آدمی کی کوئی فرض نماز چھوٹ گئی ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھیے، ایک مرتبہ کوئی وفد آیا تو ظہر کے بعد کی دو رکعتیں آپ ان میں مشغول ہو کر کے نہ پڑھ سکے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں عصر کے بعد آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، حضرت ام سلمہ نے لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ پوچھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے عصر کے بعد منع کرتے ہیں نماز پڑھنے سے اور آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ انی شغلت عن ہاتین الرکعتین اللتین بعد الظہر بالوفد، جو وفد آیا تھا ان کی وجہ سے یہ دو رکعتیں ہماری چھوٹ گئی تھی ظہر کے بعد کی، اب میں پسند لئی تو ہما الان انہی کو اب میں نے پڑھا ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہی واقعات کو لے کر کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی سبب کی نماز ہو, وہ نماز کا کوئی سبب ہو, سبب کی نماز ہو, کسی وقت بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. اور عام محدثین کا یہی کہنا ہے کہ سبب کی نماز جائز ہے. کسی کی قضا نماز ہوئی, کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے, ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا, آیا مسجد میں لوگ پڑھ رہے ہیں, عصر کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد یاد آیا کہ ظہر کی نماز اس کی رہ گئی ہے, نہیں پڑھی ہے, پیارے رسول نے فرمایا ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلی اذا ذکر, جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لو. تو جب کا مطلب ہے کہ ہمیں یاد آیا عصر کے بعد, فجر کے بعد, تو پھر پڑھنے کا حکم اس عمومی قول کے ساتھ آتا ہے, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آدمی انتظار کرے دو گھنٹے کے بعد انتقال ہو جائے تو ایک نماز اس کے سر پر آ جائے گی. بہرحال تو صحیح مسئلہ یہی معلوم ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے منع بھی کیا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعض نمازوں کی, جنازے کے نماز کی اجازت ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جنازہ ہے, تو جنازہ ایک سبب ہوا, تو اگر سبب کی وجہ سے کسی سبب کی بنا پر آپ نے اجازت دی ہے تو پھر کوئی بھی سبب کہیں بھی ملے ہر نماز کی اجازت دیجیے, فائدہ تو ہی چاہتا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی کا نام بہت ہی مشہور ہے, بہت ہی محقق عالم رہے ہیں حنفی علماء میں, انہوں نے حنفی مذہب کی کتابوں کی بڑی خدمت کی, ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی کتابوں کا باقاعدہ درسن پڑھا ہے, شرح وقایا پڑھا ہے, ہدایا عمدۃ الرعایا ان کی, اس کا حاشیہ بہت ہی علمی ہے, اور وہ بھی وہاں کچھ ایسے مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں جس کی بنا پر ہمارے استاد کہتے تھے, امام شافعی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شبہ نہیں کیا امام شافعی کا یہ مسلک زیادہ قوی ہے دلیل کے اعتبار سے, ایسے ہی واضح طور پر. اس وجہ سے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ انہی وجوہ کی بنا پر لوگ مولانا عبدالحی کو کہتے تھے کہ یہ گلابی وہابی ہو گئے, یہ گلابی وہابی یعنی پکے نہیں رہ گئے. بہرحال رہا مسئلہ کہ آدمی بہت محقق تھے, 1392 میں آپ جا کے دیکھیں موطا امام محمد کی التاریخ الممجد, دو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے, اس حاشیے پر میں انہوں نے اس موقع پر لکھا ہے کہ میں جب 1392 میں پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ حج, آخری حج تھا شاید ہو ان کا, 1303 میں شاید انتقال ہوا ہے, 1392-1393 میں شاید ان کا انتقال ہو, یا تو ایک سال کے بعد, بہرحال ان کا 1292 میں حج کرنے آئے تھے, تو کہہ رہے تھے کہ 1292 سو سال سے 125 سال ہو گئے, 125 سال, تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے طواف ودا کیا عصر کے بعد, عصر کے بعد طواف ودا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جب میں چلا تو حنفی متوبین جو تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہاں جا رہے ہیں, کہا دو رکعت پڑھنے جا رہا ہوں, کہا ہمارے مذہب میں تو یہ جائز نہیں, تو کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے اس کو جائز کہا ہے, ہمارے لیے کافی ہے اتنا. امام طحاوی حنفی علماء میں محدث اور مفقیر ہیں, کہا امام طحاوی نے اس کو جائز کہا اپنے مختصر میں, مختصر طحاوی یہ کتاب ہے, اس وجہ سے ہمارے لیے کافی ہے, نماز پڑھی اس کے بعد نکل گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر مسئلہ سبب کی نماز کی بنا پر ہے, جیسے کہ امام بونی پر رحمۃ اللہ سے منقول کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز اگر عصر کے بعد آ گئی تو اس کو پڑھی جا سکتی ہے وہ نماز, اسی طرح فجر کے بعد آ گئی تو پڑھی جا سکتی ہے, تو جب کسی سبب کی بنا پر ایک جگہ اجازت دی گئی تو امام شافعی کے قول کے مطابق کہیں بھی سبب ملے اجازت دیجیے, کوئی قضا نماز پڑھنی ہے اجازت دیجیے, وضو کی نماز پڑھنی ہے اجازت دیجیے, اذا دخل احدکم المسجد اجازت دیجیے, کوئی مسجد میں عصر کے بعد داخل ہوا تو اجازت دیجیے, دو رکعت بغیر پڑھے نہ بیٹھے. بہرحال تو یہ مسئلہ ہے, اس میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اول تو حرم پاک میں کوئی وقت کا منع کا نہیں ہے, کسی وقت بھی داخل ہو آدمی پڑھ سکتا ہے, دوسری مساجد میں سبب کی نماز ہے, یعنی یہ کہ مسجد میں داخل ہوا تو تحیت المسجد جس کو کہا جاتا ہے اس کے پڑھے بغیر نہ بیٹھے. تحیت المسجد کی اہمیت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے وقت بھی تاکید فرمائی پڑھنے کی, ایک سلیح غطفانی صحابی تھے رضی اللہ عنہ, داخل ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے, داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھ گئے تو پیارے رسول نے فرمایا اصلی رکعتین, دو رکعت تم نے پڑھی, تو کہتے ہیں کہ لا یا رسول اللہ قم فصلی, خطبے کے وقت خطبے کا سننا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری تحیت المسجد ہے. لوگ اس کی بڑی سی تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غریب آدمی تھے, ان کے کپڑے پھٹے تھے, چاہا پیارے رسول نے کہ سب لوگ دیکھ لیں تاکہ نماز کے بعد ان کو صدقہ و خیرات کریں. یہ سب حقیقت میں صحیح روایت سے کہیں نہیں ثابت ہے, یہ سب تعویل ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے, پیارے رسول نے کہا اصلی رکعتیں نہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. تو پیارے رسول نے فرمایا قم فصلی رکعتیں نہیں, اٹھو دو رکعت نماز پڑھ کے پھر بیٹھو. پیارے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا اذا جاء احدکم المسجد, جب کوئی مسجد میں آئے ولی امام یختم, آپ حدیث کے الفاظ سنیں ولی امام یختم, اس واو حالیہ عربی کے اعتبار سے اس حالت میں کہ امام خطبہ دے رہے ہوں, پر یوسل رکاتیں ولی یتجوز فیہما, دو رکاتیں نماز ضرور پڑھے لیکن اس کو زیادہ لمبی نہ کرے, مختصر کرے. ولی یتجوز یعنی یہ کہ آپ قل ھو اللہ اور انا اتینا پڑھ کر کے پڑھیں, لیکن یہ ہے کہ چھوڑے نہیں. یہ تاکید ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب یہ تاکید ہے تو اذا دخل احدکم المسجد, جب مسجد میں داخل ہوا کوئی بھی وقت ہو اس کو دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اس حدیث پر عمل کرنے والے تھوڑا پہلے جب آتے ہیں تو یہ احتیاطاً کھڑے رہتے ہیں, پانچ منٹ دس منٹ کھڑے رہتے ہیں, جب اذان ہو لیتی ہے اس کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. تو یہ چیز بھی ایک اجتہادی ہے, لیکن اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ مسجد میں داخلے کے وقت دو رکعت نماز پڑھ لے. باب صفت الصلاۃ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوصاف یا نماز کا طریقہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی پیارے رسول کا نام گزرے, جیسا کہ کسی نے کہا ہے پیارے رسول نے فرمایا ان اقربکم الی منزلتا یوم القیامۃ اکثرکم علی صلاۃ, قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ میرے اوپر صلاۃ اور درود پڑھتے ہیں. درود کا لفظ ایک فارسی لفظ ہے, بھائی کئی معنی میں آتا ہے, ان الفاظ اصطلاحیہ کو اسی اصطلاح میں استعمال کرنا چاہیے, یعنی جب زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر صلاۃ پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. اس سے کسی اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کسی عالم نے, پرانے عالم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سے زیادہ کوئی پیارے رسول پر صلات پڑھتا ہے. الحمدللہ چار حدیث گزری, کم سے کم چار مرتبہ تو پیارے رسول کا نام آتا ہے الحمدللہ. من صلی اللہ علیہ مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلات اور سلام ضرور پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذا قمت الى الصلاه, جب تم نماز کے لیے, پیارے رسول مخاطب کر کے کہتے ہیں اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء, نماز پڑھنے کا ارادہ ہو, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو, فاسبغ الوضوء, تو کامل وضو کرو. اسباغ وضو کی تفسیر گزر چکی کہ اعضاء وضو کو پورے طور پر دھونا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ معین جگہوں سے آگے بڑھ کر کے دھونے, نہیں, اگر الى المرافق دھونے کا حکم دیا گیا ہے تو کندھے تک دھونا یہ اس باغ میں نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو حدیں ہیں اعضاء وضو کی ان کو اچھی طرح دھویا جائے. فاسبغ الوضوء, کامل وضو کرو, ثم استقبل القبلہ, پھر قبلہ کی طرف منہ کرو. یہ سب شروط ہیں. اگر کوئی شخص بغیر نماز کے وضو بغیر وضو کے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہے. پیارے رسول نے فرمایا لا يقبل الله صلاة امرئ احدث حتى يتوضا, جو بے وضو ہو اس کی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح استقبل القبلہ, قبلہ کا استقبال بھی شرط ہے الا ایک بعض حالات میں. اگر کوئی شخص اختیاری حالات میں فرض نماز بغیر قبلے کی طرف منہ کیے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے, اگر تحری کے بغیر خاص حالات کے علاوہ, جیسے کہ میں نے کہا جدھر چاہا پڑھ لیا, پتا چلا کہ بغیر قبلے کے وہ نماز پڑھے تو اس کو کہا جائے گا کہ پھر سے تم نماز دوہراؤ کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے کعبے کی طرف کرو. فکبر, اس کے بعد تکبیر تحریمہ بھی یہ نماز کے شرط میں سے ہے. بغیر تکبیر تحریمہ کبر, اللہ اکبر کہو, یہی لفظ ہونا چاہیے, نہ اس کا ترجمہ فارسی میں ہو نہ اردو میں ہو. امام صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں, مجھے تو اس قسم کے اقوال کی صحت پر شبہ ہے. امام صاحب اتنے عامل, اتنے متورے, اتنے بڑے امام, وہ کہتے ہیں, ان کی طرف منسوب کرتے ہیں خود. میں نے اس مسئلے کو سوچا کہ شاید متاخرین کی کتاب ہو, لیکن جو کتاب الاصل امام محمد کی کہی جاتی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے روبرو اسیلا کر کے سوال جواب کر کے انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا ہے باقاعدہ پہلی جلد میں, کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام صاحب سے کہ کیا کوئی شخص اللہ بزرگ تر اس, اللہ بزرگ تر, بزرگ تر, بزرگ فارسی میں کہتے ہیں بڑے کو, اللہ سب سے بڑے ہیں, یہ کہا کر کے اگر کوئی نماز شروع کر رہا ہے تو کیا جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جائز ہے. پھر پوچھا کہ اگر کوئی شخص صرف نماز میں صرف اتنا پڑھے مدہام متانے کا ترجمہ کر کے دو باغ سرسبز است, مدہام متان کا ترجمہ ہو گیا کہ دو باغ سرسبز ہے, تو جماعت جائز ہے؟ کہا ہاں جائز ہے. مجھے واللہ اب تک میرے میں اس کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیسے امام صاحب اس قسم کا فتویٰ دیں گے. کسی لفظ میں پیارے رسول نے کبھی نہیں اشارہ کیا کہ اللہ اکبر کے علاوہ اور کوئی لفظ کوئی کہے. صحابہ کرام فارس اجم مسلمان ہوتے تھے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ کس طرح کا ہم نماز پڑھتے تھے. بہرحال ایک چیز منسوب ہے, ہم اس کو منسوب کہیں گے, امام صاحب کی طرف اس کو صحیح نہیں مانیں گے جب تک کہ صحیح سند سے ہو سکتا ہے اس میں کسی نے داخل کر دیا ہو. امام صاحب کا ورا اور تقوی دیکھتے ہوئے یہ چیز تسلیم کرنے سے ذرا ذہن ابا کر رہا ہے. بہرحال تو اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے نماز, کتنا بڑا آدمی اجمی, بڑے سے بڑا اجمی ہو, انگریزی جانتا ہو, فارسی جانتا ہو, اللہ اکبر عام طور پر مسلمانوں کے میجارٹی میں استعمال ہوتا ہے. نہیں تو اتنا چھوٹا سا لفظ ہے اللہ بزرگ کر, جب یہ سوچ جائے گا کہ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے وہ یاد کر سکتا ہے تو اللہ اکبر نہیں یاد کر سکتا ہے, یا مدہامتان کا ترجمہ کر کے کرنے کے بجائے مدہامتان ہی یاد کر لے, تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال یہ چیز, یہ فتویٰ دینا غلط ہے کہ فارسی میں نماز پڑھنا جائز ہے. جی ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, یہاں پھر پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہیں, جی
سر
سوال باقی ہے؟
سوال نہیں, میں نے تم نے نبی کا نام لیا تھا.
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, پھر جو آسان ہو قرآن کا وہ ٹکڑا پڑھو. ثم اركع پھر رکوع کرو, حتى تطمئن راكعا, یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لو یا تمہارا رکوع اطمینان کا رکوع ہو. رکو کہتے ہیں جھکنے کو. اب اس جھکنے کی بھی ایک شرعی کیفیت ہے, یہ نہیں کہ مطلق. حضوری شریف میں آپ جا کے دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ مزمزہ کہتے ہیں جس طرح پانی حرکت کر کے منہ میں سے اسے نکال لینا, اسی طرح کہتے ہیں رکو کے معنی جھکنا ہے. اب وہ خالی جھک لیا تو نماز ہو گئی. اب اس میں ایک لفظ بھی اس نے نہیں کہا کیا نام ہے سبحان رب العظیم, تو نماز صحیح ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ طمانینت یا اطمینان یہ بھی شرط نہیں ہے نماز کی صحت کے لیے, حالانکہ حدیث میں ایک عربی جو آئے تھے بدو اس میں صاف لکھا ہے. اس حدیث کا صاف موضوع یہی ہے کہ پیارے رسول نے کہا کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں, جا کر کے نماز پھر سے پڑھو. کیسے پڑھو اللہ کے رسول؟ تو کہا کہ اس طرح یہ یہی لفظ ہے, یہ اسی حدیث کیا انہی کی حدیث ہے عربی کی جن کو پیارے رسول نے سکھایا تھا. سم مرکا حتا تطمئن راکعاً, اطمینان راکعاً کا مطلب کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اطمینان سے رکوع کرتے تھے کہ آپ کی پیٹ اور آپ کے سر کا معیار دونوں کا ایک ہی ہوتا تھا. یہ نہیں کہ سر نیچے ہو یا سر اوپر ہو. ایک حدیث میں بھی ہے کہ سر کو نیچے بھی نہ کرو رکوع میں اور اوپر بھی نہ کرو, سر کی یہ گدی پیٹ کے برابر ہو, اسی طرح پیٹ کبڑی بھی نہ ہو. جس شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پیالہ پانی کا رکھ دیتا تو وہ نہ گرتا پیارے رسول کی پیٹ مبارک سے. تو اس طرح کی یہ اطمینان کی کا رکو. اس اطمینان کے ساتھ حضرت کم از کم تین مرتبہ سبحان رب العالی, سبحان رب العظیم, یہ اقل اطمینان کی حد ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں کسی صحابی سے, نام نہیں یاد ہے, بخاری مسلم شریف نسائی کی روایت ہے, قلنا نحضر رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجود کا اندازہ کرتے تھے تو ایک سجدے میں آپ کا کے سجدے کی لمبائی 10 تسبیح کی ہوتی تھی. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, نہیں سبحان ربی العظیم, 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 سبحان, کتنی لمبی ہو جاتی ہے بات, یا کتنا لمبا رکوع ہو جاتا ہے. اسی طرح سجدے میں بھی 10, اگر اس کو 10 مرتبہ نہ کریں آپ تو کم سے کم 3 مرتبہ اطمینان سے وضو کر رکو کر کے آدمی کم از کم 3 مرتبہ کہے گا تب وہ اقل اطمینان کی شکل حاصل ہوگی. اب اگر جلدی سے وضو رکو کر لیا کچھ بھی نہیں کہا تو بعض مذاہب میں تو اس کو جائز کہا جاتا ہے, لیکن یہ پیارے رسول کی نماز نہیں, آپ اس کو یقین رکھیں. اگرچہ اس کو جائز کہا جاتا ہے, کیا کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارکعو مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ نے صرف رکوع کا حکم دیا, یہ نہیں کہا کہ اس میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کرو. بڑی عجیب ٹیڑھی کی رہے, کیونکہ رکوع جو لفظ جھکنے کا ہے اس کی تفسیر پیارے رسول نے فرمائی ہے. جب تک پیارے رسول سے تفسیر نہیں لیں گے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. پیارے رسول نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اسی طرح نماز پڑھو. پر یہ کہنا کہ نہیں اس میں تسبیح اور تعظیم کے الفاظ کا قید بڑھانا یہ آیت کے خلاف پڑ جاتا ہے, یہ استعمال کیا گیا ہے یہ قاعدہ, یہ غلط ہے. کیونکہ پیارے رسول رکوع کے لغوی معنی ہیں, رکوع کے شرعی معنی ہیں. صلات کے لغوی معنی ہیں, صلات کے شرعی معنی ہیں. ہر چیز سجود کے معنی جبہ کو زمین پر رکھنا وہ کہتے ہیں, کہتے کافی ہے کہ بس سر ٹیک دے اور اٹھا لے اطمینان کی شرط, یا اس میں تین مرتبہ یا دس مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کا, یہ اس کی قید کی شرط نہیں ہے. نماز صحیح ہو جائے گی, بس رکوع کر لیا سجدہ کر لیا جھکا لیا کچھ نہیں بولا صحیح ہے. یہ چیز پیارے رسول کی سنت کے خلاف.
دو تین سوال ہیں.
تم مرفا حتی تطمئن ساجد جار صلی اللہ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. مسئلہ مہم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خواجہ تنویر آپ خواجہ تنویر پاکستان سے آیا ہوں. مجھے یہ ایک بات عجیب لگی ہے کہ لوگ مسجد حرام کے صحن میں جوتوں پہن کر چلتے ہیں, کیا یہ جائز ہے برائے کرم؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی جوتوں کو پہن کر کے حرم میں چلنے والے لوگوں کے دلوں اور سینوں پر دال ڈلتے ہوئے چلتے ہیں. اس کو اس قدر اللہ